اتوار 28 جنوری کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں ایک ٹی وی اینکر کے الزامات اور دعووں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے،
کلیم صحیح ہے تو ظاہر ہے بات آگے بڑھے گی، اس میں تو کوئی اور سوال ہی نہیں، اور اگر کلیم ٹھیک نہیں ہے تو اس ملک کے قوانین ہیں، جو ڈیسائیڈ ہوگا کورٹ کرنا ہے۔
تفصیل ذرا دیر بعد سیربین میں، پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں ڈارک ویب سے متعلق الزامات کی تحقیقات کے لیے الگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور پولیس کو جلد از جلد چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور سے حنا سعید۔
سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں اتوار کی صبح ہونے والی زینب قتل کیس کی سماعت میں ملک کے ٹی وی چینل سے منسلک سینئر اینکر پرسنز اور اخباروں کے مالکان سمیت سینئر صحافی پیش ہوئے۔ جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو بتایا کہ پولیس کو چالان پیش کرنے کے لیے 90 دن کا وقت درکار ہے، لیکن عدالت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اتنے دن نہیں دے سکتے، جلد از جلد چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کریں۔ عدالت نے وہاں موجود تجزیہ نگار شاہد مسعود کو کہا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ زینب کے قاتل عمران کے 37 بینک اکاؤنٹ ہیں اور وہ ایک انٹرنیشنل گروہ کے ممبر ہیں، ان الزامات کو ثابت کرنا ڈاکٹر شاہد کی ذمہ داری ہے، اگر درست ثابت ہوئے تو ستائش کی جائے گی اور اگر غلط ثابت ہوئے تو ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی۔
موسم سرما میں نانگا پربت سر کرنے کی کوشش کرنے والے 2 میں سے 1 کو پیما ہلاک اور 1 کو بچا لیا گیا ہے۔ تومش مات سکوچ کی تلاش اب انہیں مردہ تصور کر کے روک دی گئی ہے، جبکہ خاتون کو پیما الزبت ریوال اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، جہاں وہ ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں سے انہیں فرانس لے جایا جائے گا۔ الپائن فیڈریشن آف پاکستان کے سیکرٹری قرار حیدری نے بی بی سی کو بتایا،
2 ایکسپیڈیشن تھی، ایک کیٹو پر اور ایک نانگا پربت پہ۔ انلکیلی نانگا پربت پہ جو ایکسپیڈیشن تھی اس کے 2 ممبرز کو حادثہ پیش آیا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ سٹک ہو گئے 7400 میٹر کی بلندی پر۔ ٹومک کو انلکیلی یہ ریسکیو نہیں کیا جا سکا موسم کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت بلندی پر تھے، جبکہ الزبت جو ہے وہ کافی نیچے آ چکی تھی، تو وہاں سے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز خودکش بم حملے میں 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت پر آج قومی سطح پر یوم سوگ منایا گیا۔ اسپتالوں میں تقریباً 200 سے زیادہ زخمیوں کا علاج کیا گیا، جبکہ ہلاک ہو جانے والوں کی تدفین کے ساتھ ساتھ ہی لوگ اپنے لاپتہ ہو جانے والے عزیزوں کی تلاش بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایمبولنس کے ذریعے کیا جانے والا یہ حملہ حالیہ مہینوں کے دوران کابل کی تاریخ کا بدترین حملہ تھا۔ سمیم دھماکے کی جگہ کے قریب ہی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہر دن حملے کا خطرہ رہتا ہے اور یہاں رہنا ہر ایک کے لیے خطرناک ہو گیا ہے، اب افغانستان میں رہنا محفوظ نہیں۔ یمن کی بندرگاہ عدن پر کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں علیحدگی پسند جنوبی علاقے کی آزادی کے لیے سرگرم ہیں اور اس علاقے میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومتی فورسز کے ساتھ خونریز جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ سبناز،
اطلاعات ہیں کہ علیحدگی پسند جنگجوؤں نے یمنی حکومت کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے، جس نے عدن میں ایک عارضی اڈہ قائم کیا تھا جس کا مقصد حوثی باغیوں سے لڑائی تھا۔ وزیر اعظم احمد بن داخل نے اسے ایک بغاوت کے طور پر مسترد کر دیا ہے۔ علیحدگی پسند حکومتی فورسز کے ساتھ باغیوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہیں، لیکن تناؤ اس وقت بڑھ گیا جب ان کی جانب سے حکومت پر بدعنوانی اور نااہلیت کے الزامات عائد کیے گئے۔
چین میں انٹرنیٹ کے نگراں ادارے نے حکم دیا ہے کہ معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو نقصان دہ مواد کو ہٹانے میں مؤثر انداز میں کام کرے۔ گزشتہ روز جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق فحش، معیار سے گرے ہوئے اور نسلی تعصب پر مبنی مواد ویبو کی ویب سائٹ پر موجود رہتے ہیں۔ ویبو کے رد عمل کے طور پر اپنے کئی پورٹل ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے ہیں، جس میں مشہور شخصیات اور ان کی زندگیوں سے متعلق معلومات پر مبنی پورٹل بھی شامل ہے۔ ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ استعمال شدہ کھلانوں میں سے متعدد ایسے ہیں جن کے دوبارہ استعمال سے بچوں کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عابد حسین،
اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 200 کھلونوں کا تجربہ کیا۔ یہ کھلونے انہوں نے برطانیہ کی چند دکانوں اور نرسریوں سے جمع کیے تھے۔ ان میں انہوں نے 9 نقصان دہ عناصر کی موجودگی کا ٹیسٹ کیا۔ 20 کھلونے ایسے تھے جن میں سبھی 9 عناصر موجود پائے گئے۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کھلونوں سے خطرہ کتنا زیادہ یا کتنا کم ہے۔ تحقیق کار ڈاکٹر اینڈرو ٹرنر نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے ان کھلونوں کا تجزیہ ایکس رے فلورنس ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا۔ تحقیق میں ایسے کھلونوں کو شامل کیا گیا جنہیں بچے آسانی سے منہ میں چباتے ہیں۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ان کھلونوں میں اینٹیمنی، بیریم، بیرومین، کیڈمیم، کرومیم، سیسا اور سیلینیم جیسے خطرناک عناصر موجود تھے۔
پولیس نے روسی حزب مخالف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو ایک مظاہرے کے دوران حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل پولیس نے ملکگیر مظاہروں کی کال دینے کے بعد ان کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا تھا۔ نیوالنی کے یوٹیوب چینل پر دکھائی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزنٹرز پولیس والوں کو اپنی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ الیکسی نیوالنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بم دھماکے کی اطلاع کی تحقیقات کر رہی تھی۔ نیوالنی کو روس کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے اور وہ ووٹروں کو انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے شہر جھنگ سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر شیئر کرنے کا الزام ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ سے ایک 12 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل پر آنے سے پہلے زینب قتل کیس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں تجزیہ نگار شاہد مسعود کے دعووں اور الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک الگ کمیٹی تشکیل دی ہے اور پولیس کو جلد از جلد چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پولیس کو چالان پیش کرنے کے لیے 90 دن کا وقت نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نامہ نگار حنا سعید۔
سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں اتوار کی صبح ہونے والی زینب قتل کیس کی سماعت میں ملک کے ٹی وی چینل سے منسلک سینئر اینکر پرسنز اور اخباروں کے مالکان سمیت سینئر صحافی پیش ہوئے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جی آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کو چالان پیش کرنے کے لیے 90 دن کا وقت درکار ہے، لیکن عدالت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اتنے دن نہیں دے سکتے، جلد از جلد چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کریں۔ عدالت نے وہاں موجود تجزیہ نگار شاہد مسعود کو کہا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ زینب کے قاتل عمران کے 37 بینک اکاؤنٹ ہیں اور وہ ایک انٹرنیشنل گروہ کا ممبر ہے، تو ان الزامات کو ثابت کرنا ڈاکٹر شاہد کی ذمہ داری ہے۔ عدالت میں شاہد مسعود کے متعلقہ پروگرام کا کلپ بھی چلایا گیا۔ سماعت کے دوران شاہد مسعود نے دلائل تو بہت دیے لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ اگر ڈاکٹر شاہد کی باتیں درست ثابت ہوئیں تو ستائش کی جائے گی، اور اگر غلط ثابت ہوئیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عدالت میں موجود عارف نظامی، حامد میر، نسیم زارا، آسمہ شرازی اور کاشف عباسی سمیت دیگر اینکر پرسنز اور صحافیوں سے غلط خبر دیے جانے اور صحافتی اصولوں پر بات کی۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر ڈاکٹر شاہد کی خبر غلط ثابت ہوئی تو ان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ اس بارے میں تجزیہ نگار نسیم زارا نے بی بی سی کو اپنا موقف بتایا جو انہوں نے عدالت میں بھی پیش کیا تھا۔
دیکھیں نا، اگر کلیم صحیح ہے تو ظاہر ہے بات آگے بڑھے گی، اس میں تو کوئی اور سوال ہی نہیں، اور اگر کلیم ٹھیک نہیں ہے تو اس ملک کے قوانین ہیں، جو ڈیسائیڈ ہوگا کورٹ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بات ہے قانون کے، ملک کی اور آئین کی، یہ آپ کی یا میری مرضی کی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے بینچ کو تو میں نے یہ سبمٹ بھی کیا تھا کہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کیا کریں۔ یو نو ہی از دا چیف جسٹس آف پاکستان، اور بینچ ہے، یہ اس کے تحت طے کریں جو قانون کہتا ہے۔
عدالت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی بات سے پورے ملک میں سنسنی اور خوف پھیلا ہے، اور اگر ان کا دعویٰ غلط نکلا تو قانون کے تحت ان کو 3 سزائیں ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 193 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو، یا دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، یا توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تجزیہ نگار حامد میر نے عدالت سے درخواست کی کہ ایک چوتھا آپشن معافی کا بھی ہونا چاہیے۔
جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی، ان 3 آپشنز کے علاوہ ایک چوتھا آپشن بھی آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آج ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور آپ سے معافی مانگ لیں تو آپ کو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ معافی کا جو آپشن ہے اس کے لیے صرف آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے لیے مناسب وقت کون سا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا کہ آج کا جو دن ہے، آج ہی کا وقت مناسب ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذاتی طور پہ کوشش کی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کیونکہ آج کورٹ میں اپنا موقف پیش نہیں کر سکے، ثبوت پیش نہیں کر سکے، تو میں نے کاشف بازی صاحب نے، عارف میر بھٹی صاحب نے، ہم نے ان سے گزارش کی کہ کیونکہ آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے تو آپ کورٹ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو یہ پھر ایک روایت بن جائے گی۔
سماعت کے اختتام سے قبل احاطہ عدالت میں حامد میر سمیت دیگر صحافیوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے عدالت سے معافی مانگ لیں، لیکن وہ نہیں مانے اور کہا کہ اپنی بات پر قائم ہوں۔ شاہد مسعود کے جے آئی ٹی پر اعتراضات کے بعد عدالت نے ان کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے بشیر میمن کی سربراہی میں ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات۔
اگرچہ ہم سب ناسمجھ میڈیا کو سمجھدار اور ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، مگر ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے جس کا سکہ کھو گیا تھا۔ ایک راہگیر نے پوچھا، بیٹے کیا تلاش کر رہے ہو؟ بچے نے کہا، انکل میری اٹھنی پچھلی گلی میں کھو گئی ہے۔ تو بیٹے پھر وہیں تلاش کرو جہاں کھوئی ہے۔ مگر انکل وہاں اندھیرا ہے، اس لیے یہاں روشنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب ہم کسی اخبار یا چینل میں سب ایڈیٹر، رپورٹر، فوٹوگرافر، کیمرہ پرسن، این ایل ای، نیوز کاسٹر، پروڈیوسر، نیوز ایڈیٹر اور ایڈیٹر بھرتی کرتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی ادارے کی طرح اس کا بائیو ڈیٹا دیکھتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے بعد تنخواہ سمیت دیگر شرائط ملازمت طے کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے شعبے میں ادارتی یا تکنیکی لحاظ سے کمزور ہے مگر باصلاحیت ہے تو اس کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، ادارے کی پیشہ ورانہ پالیسیوں کی تعارفی بریفنگ دیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ان پالیسیوں کے دائرے میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرے اور کوئی ایسی غیر پیشہ ورانہ حرکت نہ کرے جس سے ادارے کی بدنامی ہو یا غیر ضروری مشکلات پیدا ہوں۔ مگر ٹاک شو اینکر کے لیے ایسا کوئی لگا بندھا معیار نہیں۔ اس کا صحافیانہ پس منظر ہو تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو چلے گا۔ اس کا مطالعہ کتنا ہے، حالات حاضرہ پہ کیسی گرفت ہے، علاقائی و بین الاقوامی سیاست کی کس قدر شد بد ہے، جس ملک میں بیٹھ کے وہ ہفتے میں 4 یا 5 دن رائے عامہ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس ملک کی مختلف قومیتوں کی سیاسی، سماجی اور اخلاقی نفسیات کیا ہے، حساس رگیں کون سی ہیں، آبادی کی اکثریت جس عقیدے سے وابستہ ہے اس عقیدے کے موٹے موٹے اصول یا باریکیاں کیا ہیں، اینکر کو زبان و بیان پہ کتنا کنٹرول ہے، کیا وہ صرف بول سکتا ہے یا لکھ پڑھ بھی سکتا ہے، اس کا اپنا نظریہ زندگی کیا ہے، مذہبی، سیاسی و سماجی جھکاؤ کس جانب ہے، تبن انتہا پسند ہے، اعتدال پسند ہے یا غیر جانبدار۔ لیکن اینکر کے چناؤ میں جو عناصر عملاً دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کس کے ریفرنس سے آیا ہے، اسکرین پہ کیسا نظر آئے گا یا آئے گی، کتنا بے تکان بول سکتا ہے، سوالات میں عقل جھلکے نہ جھلکے مگر نیزی کی انی ضرور چبھنی چاہیے۔ مسئلہ کیسا ہی سادہ ہو اسے متنازع جلیبی بنانے کا گر آنا چاہیے، اور اگر ہر شو میں خود کو عقل کل بھی ثابت کر سکے تو سبحان اللہ۔ لہذا آئیڈیل اینکر وہ ہے جو کچھ بھی بولے، کچھ بھی بلوائے، افواہ، خبر، تحقیق، آدھے یا پورے سچ کا سہارا لے نہ لے، اس کی گفتگو سے سماج کے کسی حصے، کسی ادارے یا کسی شخص کا بھلے دھڑن تختہ ہو جائے مگر ریٹنگ آنا چاہیے، کیونکہ ریٹنگ ہی میں چینل کی دونی چوگنی شہرت ہے، ریٹنگ میں ہی اشتہار ہیں اور اشتہار میں ہی پیسہ ہے۔ جتنا پیسہ آئے گا اتنا ہی موٹا اینکر کا مالیاتی پیکج بھی ہوتا جائے گا، لہذا ریٹنگ کے لیے سب کچھ کرے گا، سب کچھ۔ اب تو صورت یہ ہے کہ جس طرح کرکٹرز اور فٹ بالرز کی نیلامی ہوتی ہے اسی طرح زیادہ سے زیادہ ریٹنگز لانے والے اینکرز کی نیلامی ہوتی ہے۔ یہی اینکر طے کرتا ہے کہ کون سا چینل اسے افورڈ کر سکتا ہے، کون سی ادارتی اور ٹیکنیکل ٹیم اس کے ساتھ رہے گی جو اس کی ہر ابرو جنبش کو جہاں پناہ یا ملکہ عالیہ کا ادارتی آدیش سمجھے۔ جب تک چینلز میں پیشہ ورانہ خود مختاری برتنے والے تجربہ کار ایڈیٹرز اور نیوز ایڈیٹرز نہیں لائے جائیں گے کہ جن کی پیشہ ورانہ رائے کو چینل میں پیسہ لگانے والا سیٹ بھی تسلیم کرے اور ہر فیصلے میں اپنی عقل لگانے یا نافذ کرنے سے باز رہے، جب تک پروڈیوسر 5-star اینکرز کا چپراسی بنا رہے گا تب تک فرشتے بھی ضابطہ اخلاق بنا لیں تو کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ بھلے کتنی پابندیاں لگا لیں، کتنی سماعتیں کر لیں، مسئلے کی جڑ تک پہنچے بغیر پرنالا سیدھا ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
وسعت اللہ خان کی بات سے بات ابھی آپ سن رہے تھے۔ صبح پنجاب کے شہر جھنگ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس کا ایک ایسے بین الاقوامی گروہ سے تعلق ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہمارے ساتھی جاوید سمرو موجود ہیں۔ جاوید، کیا تفصیلات ہیں؟
نصرت، یہ جو خبر آ رہی ہے اس کا زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ ایف آئی اے کی ایک پریس ریلیز میں کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ کینیڈا میں اوٹاوا کی جو انٹرپول ہے، جو انٹرنیشنل پولیس ہے، اس کے دفتر سے ان کو اطلاع ملی، پاکستانی ایف آئی اے کو، کہ ایک 4 لوگوں کا گروہ ہے اور وہ ایک ویب سائٹ پر جمع ہوتا ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو فراہم کی جاتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس اطلاع کے بعد جو پاکستان کی ایف آئی اے ہے اس نے اپنے جو سائبر کرائم یونٹ ہے اس کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو اس کام پہ لگایا کہ وہ تلاش کریں، اور معلوم یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی سی ایل، جو پاکستان کا قومی ادارہ ہے اس کا انٹرنیٹ کا اور مواصلات کا، اس کے ایک اکاؤنٹ سے میں پتہ چلا کہ ایک استعمال کیا جاتا ہے جو اس ویب سائٹ کو شیئر کرتا ہے، اور معلوم ہوا کہ وہ جھنگ میں موجود ہے، وہ آئی پی ایڈریس، اور اس کے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بعد ایف آئی اے کی ایک ٹیم نے ان پر چھاپا مارا اور ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام ہے تیمور مقصود
جی۔
تو اس کے زیر استعمال تھا یہ انٹرنیٹ کا اکاؤنٹ، اور ایف آئی اے کے حکام نے بتایا ہے کہ دوران تفتیش ملزم تیمور مقصود نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ انٹرنیٹ پر شیئر کرتا تھا ویڈیوز بچوں کی پورنوگرافی کی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی گروہ کا ممبر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذہنی تسکین کے لیے اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا یا شیئر کرتا تھا۔ تو اب تک کی اطلاعات یہ ہیں۔
جاوید، یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں جب چھوٹے چھوٹے بچیوں بچوں کے ساتھ قتل اور ان کے ریپ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو یہ گرفتاری کیا معنی رکھتی ہے، کتنی اہم ہے؟
دیکھیں، پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا حصہ آبادی کا وہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو بہت عرصے تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے پاکستان میں، اور لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اگر ہو تو اس کی پراپر تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے دنوں جو زینب کا مقدمہ سامنے آیا، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس کے بعد قوم اور لوگ بہت سینسٹیو ہیں، بہت حساس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس پر پورے طور پہ تفتیش ہو اور لوگوں کو سزائیں ملیں۔
جاوید، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 12 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ سول ہسپتال کے پولیس سرجن نے ہلاکت سے پہلے بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ بچی کی لاش صدر پولیس کی حدود میں کھلی اسماعیل سے برآمد کی گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر سے ایک 12 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں پولیس سرجن ڈاکٹر نور بلوچ نے بتایا کہ بچی کی شناخت طیبہ کے نام سے ہوئی ہے۔
تو بہنیں اور دوسرے جو ہے نا وہ ایک خراب تعلیمات کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے گئے ہوئے تھے، جو ان کی بہن آئی ہے تو ان کو مردہ حالت میں پایا گیا۔
پولیس سرجن کا کہنا تھا کہ بچی کی ہلاکت گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ہلاکت سے قبل بچی سے جسمانی زیادتی کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔
وہ جو مواد ہم بھجوائیں گے فورنسک لیب کو، فورنسک لیب سے رپورٹ آ جائے گی تو پھر ہم اتمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ، لیکن اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آل جو ہم نے دیکھا ہے تو اس سے بھی ہم یہ خاص کر سکتے ہیں یہ نتیجہ کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 2 روز میں پولیس حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ پولیس اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے کیچی بیگ میں پیش آیا۔ سریاب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ مارا جانے والا اہلکار کیچی بیگ کے علاقے میں ایک دکان پر تھا۔ اہلکار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد دکان پر آئے اور ان پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار ہلاک ہوا۔ رواں ماہ کے دوران کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر یہ 5واں حملہ تھا، جن میں اب تک 10 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ضلع خاران میں نیشنل ہائی وے کے دفتر پر بموں کے حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہوا۔ خاران میں اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ دریاسنا کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ایران سے متصل کیچ اور گوادر کے سرحدی علاقے سائجی میں سیکورٹی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں دیسی سختہ بم کے دھماکے میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، لیکن تاحال سرکارستہ پر اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کراچی پولیس نے ایس ایس پی راونوار کے سر کی قیمت مقرر کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ حکومت سندھ نے دیگر صوبوں کو خط لکھ کر گرفتاری میں مدد طلب کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کلپ میں ایک شخص کو یہ دھمکی دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ کے محکمہ داخلہ کی جانب سے پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت کے حکام کو یہ لیٹر تحریر کیا گیا ہے، جس میں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس میں ایس ایس پی راؤ انوار کو پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ ایک ایف آئی آر ملزم زرین داور نامی شخص پر بھی دائر کی گئی ہے، جس نے راؤ انوار کی سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ صوبائی حکومتوں اور گلگت و کشمیر حکام کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی ذوالفقار مہر، ایس ایس پی عابد قائم خانی، ڈی ایس پی ازل نور، انسپکٹر راجہ مسعود اور دیگر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، لہذا راؤ انوار اور زرین خان کی گرفتاری اور سندھ منتقلی میں مدد فراہم کی جائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو بھی راؤ انوار کا سر لائے گا میں اسے 50 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ راؤ انوار نے ایک ایسی قوم سے پنگا لیا ہے جو پختون ہے۔ سپریم کورٹ میں نقیب اللہ محسود از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے آج سندھ ایڈی خواجہ کی توجہ اس ویڈیو کی طرف کرائی تھی اور سوال کیا تھا کہ کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل یہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ مائک پر آ کے سب کو بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ آئی جی نے کمرہ عدالت کو بتایا تھا کہ راؤ انوار کی سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پاکستان میں اب اس طرح لوگوں کے سروں کی قیمت مقرر ہوں گی، کیا یہ کلچر متعارف کرایا جائے گا؟ ہم شہریوں کے حقوق کے محافظ ہیں، یہ ویڈیو 24 گھنٹے سے چل رہی ہے، آپ نے کیا کوئی ایکشن لیا ہے؟ آئی جی ایڈی خواجہ نے انہیں بتایا تھا کہ یہ ویڈیو راول پنڈی سے اپلوڈ کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے متعلقہ آئی جی سے رابطہ کیا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پولیس افسر کو دھمکی دی جا رہی ہے، وہ معطلی صحیح، لیکن ہم شہریوں کو یہ لائسنس نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں زرین داوڑ پر یہ ایف آئی آر دائر کی گئی ہے۔ سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں زرین داوڑ پر یہ ایف آئی آر دائر کی گئی اور ان کی گرفتاری کے لیے دیگر صوبوں سے بھی مدد طلب کی گئی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
افغانستان حکام نے اعلان کیا ہے کہ کل کابل شہر میں خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 103 تک پہنچ چکی ہے۔ کابل سے سید انور کی رپورٹ۔
کابل شہر گزشتہ رات سے ماتم میں ہے اور آج بھی 100 سے زیادہ گھروں سے جنازہ نکلتے وقت اس شہر کے کونے کونے سے غم و غصے کی آواز اٹھتا تھا۔ کابل کے حسینیہ مسجد میں سینکڑوں افراد اس بچے کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے بے بس باپ کی تصویر گزشتہ روز سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے۔ اور یہ تصویر گزشتہ روز کے حملے اور اپنے عزیزوں کے موت کی درد کی گہرائی بیان کرتا ہے۔ اس حملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے، تاہم افغانستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات یہ بتاتا ہے کہ اس حملے میں ایک ایمبولینس استعمال ہوا ہے۔ وزیر داخلہ ویس احمد برمک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس حملے کے حوالے سے 4 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ معصوم ستانکزئی نے اس حملے کو ایک ٹریجڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ افغان شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹریجڈی تھا۔ ہر روز یہاں لوگ قربانی دیتے ہیں اور صرف غم شریکی کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع نے بھی اس پریس کانفرنس میں وعدہ کیا کہ اس حملے کا انتقام لیں گے۔ وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی:
میں بشما اطمینان میتم کہ اردو شما قاطعانہ در دفاع از وطن
میں آپ کو اطمینان دیتا ہوں کہ آپ کا فوج ملک اور قوم کے دفاع کے لیے کھڑا ہے، اور میں وعدہ دیتا ہوں کہ افغان عوام کے قاتلوں سے اپنے شہیدوں کے خون کا انتقام لیں گے۔
انتقام خون شهدای خود را ما میگیریم.
اس حملے میں مارے گئے افراد کی تعداد بدلتی جا رہی ہے. آج افغان سیکیورٹی حکام نے اعلان کیا کہ مارے گئے افراد کی تعداد 103 اور زخمیوں کی تعداد 235 تک پہنچ چکی ہے. حکام کے مطابق اس حملے میں کم از کم 30 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں. طالبان نے گزشتہ روز سے اب تک 2 بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور کا ہدف افغان پولیس اہلکار تھا. تاہم ہسپتالوں میں موجود مارے گئے اور زخمیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے میں متعدد عام شہری بھی قربانی دے چکے ہیں.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. یہ بی بی سی اردو سروس ہے اور آپ سیربین حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
نیوزی لینڈ کے شہر ماؤنٹ مونگنوئی میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 18 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے. پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں نیوزی لینڈ کو 182 رنز کا ہدف دیا. فخر زمان نے 4 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 46 رن سکور کیے. دیے گئے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنا سکی. نیوزی لینڈ کی جانب سے مارٹن گپٹل نے 59 رن کی اننگ کھیلی جبکہ کپتان کین ولیمسن محض 9 رنز بنا سکے. ادھر پرتھ میں 5واں ایک روزہ میچ انگلینڈ نے 12 رن سے جیت لیا ہے. انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا 260 رن کا ہدف آسٹریلیا کی ٹیم پورا نہ کر سکی اور 247 کے سکور پر آؤٹ ہو گئی. سوئٹزرلینڈ کے دفاعی چیمپئن راجر فیڈرر نے 6ٹا آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. انہوں نے کروشیا کے 6 سیڈ مارن چلچ کو 6-2 6-7 3-6 اور 6-1 سے شکست سے 2-4 کیا. یہ ان کا 20واں گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے. اس سے پہلے مارگریٹ کورٹ سرینا ولیمز اور سٹیفی گراف 20 یا اس سے زیادہ گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیت چکے ہیں. ٹینس کے اسی ایونٹ کے مکس ڈبل مقابلوں میں کینیڈا کی گیبریلا ڈبراسکی اور کروشیا کے میٹ پاوچ نے ہنگری کی ٹیمیں بوباش اور انڈیا کے روہان بوپنا کی جوڑی کو 2-6 اور 6-4 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. ادھر دبئی ڈیزرٹ کلاسک میں گولف کے کھلاڑی روری میکلرائے کا مقابلہ آج چین کے لی ہاؤ تونگ سے ہوگا. اسپینش فٹ بال لیگ میں ریال میڈرڈ نے ویلنسیا کو 4-1 سے شکست دے دی ہے. مینچسٹر میں اولمپک چیمپئن کیٹیار کی بالڈ نے نیشنل سائیکلنگ چیمپئن شپ میں اپنا تیسرا میڈل حاصل کر لیا ہے جس میں 1 سونے کا تمغہ بھی شامل ہے. جبکہ کیٹیار کی بالڈ کے بھائی جان جان نے مردوں کی پوائنٹس ریس میں کامیابی حاصل کی.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھیں نازیہ گلزار. روس میں حکام نے حزب مخالف رہنما کے دفتر پر چھاپہ مارا ہے اور وہاں ملک میں 100 سے زیادہ شہروں اور قصبوں میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں. ادھر پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ننگا پربت پر پھنس جانے والی ایک فرانسیسی خاتون کو پیما کو ایک ڈرامائی امدادی کارروائی کے نتیجے میں زندہ بچا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سنیں گے کہ سامعین کی آرا کیا کہتی ہے ہمارے مختلف پروگراموں پر. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں ڈارک ویب سے متعلق الزامات کی تحقیقات کے لیے الگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ موسم سرما میں ننگا پرگت سر کرنے کی کوشش کرنے والے دو میں سے ایک کو پیما کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کو مردہ تصور کر لیا گیا ہے۔ بچ جانے والی خاتون کو پیما الزبت ریوال اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے روسی حزب مخالف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو ایک مظاہرے کے دوران حراست میں لیا ہے۔ اس سے قبل پولیس نے ملگیر مظاہروں کی کال دینے کے بعد ان کے مرکزی دفتر پر بھی چھاپا مارا تھا۔ شمالی ایتھوپیا سے اطلاعات ہیں کہ وہاں مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ یہ مظاہرے گزشتہ ہفتے مذہبی تہوار کے دوران عبادت کرنے والوں کے قتل کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ روس میں حکام نے حزب مخالف رہنما الیکسی نیوالنی کے دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ دوسری جانب ملک میں 100 سے زیادہ شہروں اور قصبوں میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں الیکسی نیوالنی خود بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے اس خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں تہمینہ قریشی۔
روس میں حزب مخالف کے رہنما الیکسی نیوالنی نے آج صبح مارچ میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے خلاف احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے کچھ دیر بعد ہی دارالحکومت ماسکو میں واقع ان کے دفتر پر مقامی پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا۔ الیکسی نیوالنی کے یوٹیوب چینل پر چلنے والی نشریات کے دوران میزبانوں کو پریشان اور کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ الیکسی نیوالنی کے ترجمان کے مطابق پولیس نے چھاپا مارتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ حکام کو دفتر میں ایک بم موجود ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، مگر پولیس چھاپے کے بعد الیکسی نیوالنی احتجاجی مہم کے بارے میں اور زیادہ پرعزم دکھائی دیے۔ کارروائی کے فوراً بعد دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا،
اس واقعے پر مجھے بہت غصہ ہے، مگر اس واقعے نے مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا ہے کہ ماسکو میں، سینٹ پیٹرزبرگ میں یا کسی اور شہر میں احتجاج کرنا کتنا ضروری ہے۔
چند ہفتے قبل روس کے انتخابی ادارے نے الیکسی نیوالنی کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس پابندی کے بعد الیکسی نیوالنی نے اپنے حمایتیوں سے مارچ میں ہونے والے انتخابات کو بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ الیکسی نیوالنی کا دعویٰ ہے کہ یہ پابندی کرپشن کے الزامات کے باعث لگائی گئی، جو کہ سیاسی نوعیت کے تھے۔ دفتر پر چھاپا پڑنے کے بعد الیکسی نیوالنی ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ان کے دفتر کی عمارت کے باہر درجنوں پولیس بسیں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ الیکسی نیوالنی نے اعلان کیا کہ وہ ان کے دفتر اور گھر کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری کی تعینات ہونے کے باوجود ماسکو میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے میں شرکت کریں گے۔
У меня дома там тоже обложили со всех сторон полиция, в гараже полиция, в подъезде полиция, около квартиры полиция, везде полиция, полиция.
Пулис ہر جگہ ہے، پارکنگ میں، صحن میں، میرے اپارٹمنٹ کے نزدیک پولیس ہر جگہ موجود ہے۔ میں یہاں سے نکل کر انسداد کرپشن فنڈ کے دفتر جاؤں گا، جہاں میں اپنے کچھ ساتھیوں سے ملوں گا۔ اس کے بعد میں سب کے ساتھ ٹورسکایا اسٹریٹ جاؤں گا۔ میں انسداد کرپشن فنڈ کا رہنما ہوں اور صدارتی الیکشن کا امیدوار بھی، مگر سب سے پہلے میں ایک عام شہری ہوں جو شفاف انتخابات چاہتا ہے۔ میں ایک عام شہری ہوں جو گزشتہ 18 سال کے دوران ہونے والے بےمانیوں کو مزید 6 سال کے لیے اپنے اوپر مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ چاہے میں گرفتار بھی ہو جاؤں، مگر میں اس بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت تمام برے اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور احتجاج کیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔
ادھر مشرقی روس کے شہر ولادیووسٹوک، نووسیبیرسک، اومسک اور ماگادان سمیت کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، جہاں مظاہرین پولیس کے سامنے ہم نہیں ڈرتے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ الیکسی نیوالنی کا دعویٰ ہے کہ شفاف الیکشن کی صورت میں وہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو بآسانی شکست دے سکتے ہیں۔ سن 2011 سے لے کر اب تک وہ حکومت مخالف اقدامات اٹھانے اور روسی صدر کے خلاف احتجاج کرنے کے باعث کم سے کم 3 دفعہ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اس صورتحال پر اب تک روسی حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
روس میں حزب مخالف کے رہنما کے دفتر پر چھاپا اور 100 سے زیادہ شہروں اور قصبوں میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تفصیل آپ نے سنی بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصوں میں جو پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی۔ ادھر پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع قاتل پہاڑ کے نام سے مشہور ننگا پربت پر پھنس جانے والی فرانسیسی خاتون کوہ پیما کو ایک ڈرامائی امدادی کارروائی کے نتیجے میں زندہ بچا لیا گیا ہے، لیکن اس ریسکیو آپریشن کے دوران ان کے پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ساتھی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے حسین عسکری کی زبانی۔
کو پیما ایلزبتھ ریول اور ٹوماش میتسکوویچ جمعے کو ناگا پربت پر 7,400 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے۔ یہ اطلاع ملنے پر پولینڈ سے تعلق رکھنے والے کو پیماؤں کی اس ٹیم کے 4 ارکان جو اس وقت دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کیٹو سر کر رہی تھی، اپنی مہم چھوڑ کر پاکستانی فوج کی ہیلی کاپٹر کی مدد سے ناگا پربت پہنچے۔ انہیں ہیلی کاپٹر سے لاپتہ کو پیماؤں کے آخری معلوم مقام سے 1,000 میٹر نیچے اتارا گیا، جہاں 4 رکنی ٹیم کے 2 ارکان جارسلا اور تومالا نے کیمپ لگایا، جبکہ ڈینس اور ایڈم نے رات کی تاریکی میں پہاڑ پر چڑھ کر ایلزبتھ اور ٹوماش کی تلاش شروع کی۔ یہ ٹیم رات بھر کی کوشش کے بعد ایلزبتھ کو زندہ تلاش کرنے میں کامیاب رہی۔ کو پیماؤں کی ٹیم نے اتوار کو الصبح اپنے فیس بک کے صفحے پر اعلان کیا تھا کہ ایلزبتھ کو تلاش کر لیا گیا ہے، تاہم ٹوماش ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ٹوماش ایلزبتھ سے الگ ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے موصول ہونے والی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ ٹوماش شدید سردی سے جلد کی تکلیف اور برف کے اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ لوٹریک نے فیس بک پر لکھا، بدقسمتی سے ٹوماش کو بچانا ناممکن تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ خراب موسم اور بلندی کی وجہ سے جان بچانے والوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوفناک اور تکلیف دہ فیصلہ تھا، وہ سب بہت صدمے میں ہیں اور ان کے خیالات اور ان کی سوچیں ٹوماش کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ہیں۔ ایلزبتھ کے ایک دوست لوڈرک کا، جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، کہنا تھا کہ کو پیما کھلی ہوا میں 1 یا 2 گھنٹے آرام کریں گے، جس کے بعد وہ ایلزبتھ کے ہمراہ پہاڑ سے اترنا شروع کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ زندہ بچ جانے والے 5 کو پیماؤں کو آج رات اسکردو سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نکالا جائے گا۔
ناگا پربت پہاڑ سے ایک فرانسیسی خاتون کو بچا لیا گیا ہے، تفصیل آپ نے سنی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس رپورٹ میں حسین عسکری سے۔ اور اب پیش خدمت ہے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش ہے عارف فقار کی۔
سامعین کے خطوط پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔ یہ پہلا خط ہے لاہور سے ماسٹر عبد الرؤف کا، لکھتے ہیں، میں ایک ٹیچر ہوں اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنا میرے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ ہے۔ گرد و پیش کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے مجھے بہت سے اخبارات اور رسائل پڑھنے پڑتے تھے، اور کئی چینلوں پر مختلف طرح کی خبریں بھی سننی پڑتی تھیں، لیکن جب سے میں نے بی بی سی کی اردو سروس سننی شروع کی ہے میری مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اب مجھے گھر بیٹھے دنیا بھر کے حالات جامع انداز میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ کافی عرصہ آپ کے پروگرام باقاعدگی سے سننے کے بعد میں آپ کو 2 مشورے ارسال کر رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ملک امریکہ کی کاسا لیسی اور خوش آمد کرتے ہیں ان کا ذکر عزت و تکریم سے نہ کیا کریں، اور جو ملک اپنے عوام کی بھلائی کے لیے بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کریں۔ مشرق وسطی کے کئی حکمران محض ذاتی مفاد کے لیے امریکہ کی جھولی میں جا بیٹھے ہیں، جب آپ کے یہاں سے ان مفاد پرست حکمرانوں کا ذکر معزز انداز میں ہوتا ہے تو ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے۔ ان موقع پرست لیڈروں کو آپ کھری کھری کیوں نہیں سناتے؟
بات یہ ہے ماسٹر جی کہ ہمارا کام کسی کی تعریف و توصیف کرنا یا کسی کو کھری کھری سنانا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی سچی اور غیر متعصبانہ تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جسے دیکھ کر آپ خود برے اور بھلے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
خط کے آخر میں رؤف صاحب لکھتے ہیں، آپ لوگ جو ریکارڈ شدہ پیغام بار بار چلاتے ہیں ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم آپ کے تمام پروگراموں سے واقف ہیں اور ان کے بارے میں بار بار ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ریکارڈ شدہ پیغامات سے ان کی مراد غالباً ہمارے پروموز ہیں۔ تو رؤف صاحب، آپ کی طرح سبھی سامعین پرانے اور باقاعدہ لسنر نہیں ہیں، ہمارے سامعین میں ہر روز نئے لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، ان نئے لوگوں کو ہمارے پروگراموں کی ترتیب و پیشکش کے بارے میں وہ سب باتیں معلوم نہیں ہوتی جو ایک پرانے سامع کے طور پہ آپ کو ازبر ہیں، تو نئے سامعین کی رہنمائی کے لیے پروموز ضروری ہیں اور ان سے دیگر سامعین کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے۔
ٹنڈو آدم سے بشیر احمد کبر لکھتے ہیں، بی بی سی اردو سروس سے جن پاکستانی سیاستدانوں کے انٹرویو نشر ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ دولت اور شہرت کی خاطر سیاست کے میدان میں آئے ہیں۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر میدان سیاست میں داخل ہوا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود ہی اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ ایسے سیاستدانوں کو عبدالستار ایدی اور جرمن خاتون ڈاکٹر فاؤ کی مثال اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جنہوں نے واقعی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور زندگی بھر کسی سیاسی یا سرکاری عہدے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔
بشیر صاحب، ہر شعبہ زندگی کی طرح سیاست میں بھی اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ برے لوگوں کی سیاست میں موجودگی کو بنیاد بنا کر سیاست کو ہر کسی کے لیے شجر ممنوعہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آخر اسی سیاست نے مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، محمد علی جناح، ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی اور عبدالغفار خان جیسی شخصیات بھی تو پیدا کیں جنہوں نے ذاتی مفاد کو کبھی قومی مفاد پہ ترجیح نہ دی۔
اکری شریف سے محمد عالم شر لکھتے ہیں، عرصہ دراز کے بعد آپ کی محفل میں حاضر ہوا ہوں، گرچہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل
نہیں رہا۔
میں نے پچھلا خط اس زمانے میں لکھا تھا جب صبح کے وقت جہاں نما نشر ہوتا تھا اور بی بی سی اردو سروس کی طرف سے ڈاک کے ذریعے سامعین کو پروگرام گائیڈ، اناؤنسروں کی تصویریں، معلوماتی کتابچے اور بی بی سی کے اسٹیکرس بھیجے جاتے تھے۔ میرے پاس رضا علی آبدی، سارا نقوی، شاہد ملک اور پروین مرزا کی پرانی تصویریں ابھی تک محفوظ ہیں۔ معلوم نہیں آپ نے یہ سلسلہ کیوں بند کر دیا۔
محمد عالم شر صاحب، وقت تیزی سے بدل رہا ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کسی زمانے میں ہر چیز ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پھر ٹائپ رائٹر آ گئے اور اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ انٹرنیٹ نے ابلاغ کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے تمام پروگراموں کی تفصیل چونکہ اب آن لائن دستیاب ہے، اس لیے ہم ڈاک کے ذریعے معلوماتی مواد سامعین کو نہیں بھیجتے۔
پشکان سے رحیم بخش جاوید پوچھتے ہیں، لوری دنیا کی سب سے نرالی شاعری ہے جس میں ایک ماں اپنے بچے کو جھولنے میں لٹا کر اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس مادرانہ شاعری کی ابتدا کب ہوئی اور دنیا کی سب سے پہلی لوری کس زبان میں لکھی گئی؟
رحیم صاحب، لکھنے لکھانے کا رواج تو محض 5-7 ہزار سال پہلے شروع ہوا، لیکن بچے کے لیے ماں کے جذبات تو روز اول سے موجود ہیں، اور یہ بتانا مشکل ہے کہ ارتقاء کی کس مرحلے پر ماں کے جذبات نے باقاعدہ لوری کی شکل اختیار کی۔ البتہ تحقیق سے یہ بات ضرور واضح ہو چکی ہے کہ قدیم زبانوں میں پائی جانے والی لوریاں بھی جھولنے کے ردم پہ مرتب کی گئی تھیں۔
گویا پنگھوڑے اور لوری کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔
جی ہاں، اور لوری کی صنف کسی ایک زبان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر زبان میں لوریاں موجود ہیں۔
سمن آباد، ضلع رحیم یار خان سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی واحد اولاد ان کی بیٹی تھیں جو گزشتہ دنوں 98 برس کی عمر میں ممبئی میں انتقال کر گئیں۔ محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کی طرح ان کے نام میں جناح کا لفظ کیوں نہیں آتا، اور وہ دینا جناح کی بجائے دینا واڈیا کیوں کہلاتی تھیں؟ کیا انہوں نے والد سے اختلافات کے باعث اپنا خاندانی نام ترک کر دیا تھا؟
جی نہیں عباسی صاحب، 1938 میں خاتون نے بمبئی کے معروف صنعتکار نیول واڈیا سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد ان کا لاسٹ نیم واڈیا ہو گیا۔
ضلع اٹک سے آدم خان نے ایک دلچسپ سوال ارسال کیا ہے، پوچھتے ہیں، جب کولمبس امریکہ پہنچا تو وہاں پہلے سے لوگ موجود تھے، یہ لوگ آج کل انڈین کیوں کہلاتے ہیں، اور نسلی طور پر یہ لوگ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟
آدم خان صاحب، کولمبس کا خیال تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد وہ ہندوستان پہنچ چکا ہے، چنانچہ اس نئے ملک کے باشندوں کو اس نے انڈین قرار دے دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ انڈین ہی ہو گئے۔ یہ لوگ خود کہاں سے آئے تھے، اس پہ محققین نے برسوں تک بحث کی ہے، اور نئی جینیاتی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا ڈی این اے جنوبی سائبیریا اور وسط ایشیا کے باشندوں جیسا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ انہی علاقوں سے جا کر امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔
ہزار گنجی بلوچستان سے فوج علی بگٹی نے اپنے اولین مکتوب میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سرکاری کارندوں میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. اور قادر کالونی گجرات سے حوالدار محمد رزاق پردیسی نے شکایت کی ہے کہ محکمہ تعلیم میں پروموشن کا معیار اہلیت کی بجائے واقفیت بن چکا ہے.
نصر پور سے گوہر کاکے پوتا، یارو خیل سے ظفر اللہ خان اور جھوک سامل سے ملک خالد حسین کے خطوط بھی موصول ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ ان سامعین کا کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا.
آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
ابھی آپ سن رہے تھے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں عارف فقار. آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر ڈالی جائے، جہاں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ انڈیا چین سرحدی تنازع کے حوالے سے ہے. گزشتہ سال اگست میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر واقع ڈوکلام کے علاقے میں انڈیا اور چین میں ہونے والی جھڑپ کے بعد سے دونوں ملک اس علاقے میں اپنی زمینی فوجی طاقت بڑھا رہے ہیں. یہ علاقہ انڈیا کی شمال مشرق ریاست سکم، چین اور بھوٹان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے. بیجنگ اور بھوٹان دونوں اس پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ انڈیا بھوٹان کے دعوے کی حمایت کرتا ہے. امریکی جیولوجیکل انٹیلیجنس کمپنی نے اس علاقے میں زمینی افواج کی مدد کے لیے فضائی قوت میں اضافے کی تصاویر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے. اس خبر کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے اور اب وقت ہوا ہے آج اس ہفتے کے خصوصی انٹرویو کا. آج ہم آپ کو پاکستانی ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے ساتھ ایک گفتگو سنوائیں گے. نیلوفر شاہد ایک ایسی ڈیزائنر ہیں جنہوں نے پاکستان، خاص طور پر لاہور میں جدید فیشن کی بنیاد رکھی ہے. پرنسس ڈیانا اور میڈونا جیسی بڑی اور مشہور ہستیوں نے ان کے ملبوسات پہنے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کے ساتھ ایک گفتگو ہماری ساتھی فیفی ہارون کے ساتھ.
جہاں بسے دلدار خسرو واہو دیس پہ سو تن من دی جہوا.
نیلوفر شاہد، ہماری اسٹوڈیو میں، بی بی سی اسٹوڈیو میں آ جانے کا آپ کا بہت شکریہ. آپ ذرا آج کل کم نظر آتی ہیں بنسبت پہلے، جو اب ہر سیزن آپ کا نیا کلیکشن ہوتا تھا، نمایاں تو آپ اب بھی ہیں، ہر شو میں ہر جگہ آپ نظر نہیں آتی.
السلام علیکم. اس لیے فیفی کے اب اس پوائنٹ پہ جہاں میں کھڑی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر جگہ نہیں شامل ہونے کی ضرورت. اللہ کا شکر ہے، ناٹ دیٹ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ابو ہوں ان چیزوں سے. جو کچھ بھی میں کرنا چاہتی ہوں وہ ایک پائے کا کرنا چاہتی ہوں. اور ہر دو مہینے بعد یا مہینے بعد اگر آپ کچھ کریں گے تو میرے خیال ہے وہ کوالٹی مینٹین نہیں ہوگی. میرا اپنی ایک فلسفی ہے، میرے لیے یہ ایک آرٹ فارم ہے جو میں کرتی ہوں. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. ہمارے سیزنز جو آج کل چل رہے ہیں پاکستان میں، وہ زیادہ تر برائڈل ہے سیزن ہے اور پریٹ کا بھی ہو رہا ہے. تو اس وقت تو جو دو بہت اچھے مطلب بزنسز آپ کہہ لیں، وہ برائڈل ہے اور ہائی اسٹریٹ ویئر یا پریٹ ہے. کوٹیور تو میں کرتی ہوں، برائڈل آف کورس کرتے ہیں جو کہ ہماری روزی روٹی ہے، لیکن پریٹ میں اب میں کرتی آئی ہوں تھوڑا تھوڑا ہمیشہ. لیکن اب جیسے کہ ہر ڈیزائنر ویسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ سب پریٹ کی طرف آ چکے ہیں.
موسٹ ڈیفیوژن لائنز بھی
ڈیفیوژن لائنز ہیں اس طرح کے. کارل لاگرفیلڈ نے کیا, سٹیلا مکارٹنی نے کیا, ویسٹ میں بہت سے تو کولیبریشنز ہیں. تو ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے میرے خیال ہے ہماری فیشن انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے, وہ ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشنز ہوں, جو کہ ہو رہی ہیں, زیادہ تر لان میں ہو رہی ہیں.
جی آپ بھی لان کر رہی ہیں.
میں نے لان کیا جی اتحاد کے ساتھ, دو کلیکشنز نکالی, ایک لان سمر کی مین اور ایک شفون کی. اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب رہا. اٹس ویری بہت کمپیٹیٹو ہے بٹ اس سے میں کبھی نہیں گھبرائی. اور پریٹ لائن کرنے کا ارادہ ہے, جیسے یہ ٹی سی ایس نے اپنا شروع کیا ہے آن لائن اسٹوڈیو بائی ٹی سی ایس, تو انہوں نے مجھے
لندن اور یو کے وغیرہ,
یو کے اور آہستہ آہستہ ورلڈ وائڈ بھی ہوگا. تو اس پہ پھر میں نے ایک اسٹیپ لیا, ذرا اپنے آپ کو پش کیا کہ اس طرح میں پریٹ لائن میں آؤں ذرا اچھی طرح.
میرا خیال لان جو ہے پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے. وہ ایک وقت تھا کہ ہم جاتے تھے بوری بازار اور جو شاید لبرٹی, انارکلی, اس قسم کی جگہوں میں, اور وہ وہی ہوتے تھے جو گل احمد کے لان نظر آتے تھے, جو خود ہی وہ ڈیزائن کرتے تھے.
بالکل.
اب جو ہے یہ بات بدل گئی ہے, ہر ٹیکسٹائل کمپنی جو ہے وہ اب ڈیزائنرز کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے.
لوگ بڑے خوش تھے کہ ہمیں نیلوفر شاہد کا جوڑا 6-7-8 ہزار میں ہمیں دستیاب ہے. میں نے لان کیا اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, اینڈ اتنا ٹیکنیکل تھا کہ آپ حیران ہوگی کہ دیکھنے میں نہیں اندازہ ہوتا, لیکن آپ نے امبرائڈریز کی بھی پلیسمنٹس ہوتی ہیں یا آپ الگ سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے لینس اتنی فرق ہے. ینگ لڑکی خواتین وہ ڈفرینٹ لینس پہنتے ہیں. اس سب چیزوں کو ملحوظ نظر رکھ کے ڈیزائن کرنا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا لارجر مارکیٹ کو آپ کیپچر کریں, بڑی سے بڑی مارکیٹ کو. سو دیٹ از یہ چیلنج ہوتا ہے پھر. تو اس میں صرف اگر ہم ایک ایج بریکٹ کو پکڑ لیں گے وہ آسان تو ہوگا اسپیشلی ڈیزائنر کے لیے, لیکن پھر آپ کی مارکیٹ لمٹ ہو جائے گی.
بہت جانی مانی ہستیوں نے آپ کے ملبوسات پہنے ہیں, پرنسس ڈائنا
جی بالکل
انہوں نے آپ کا کام پہنا, اور بھی میرا خیال بہت سے ایسے لوگ,
یہاں تک کہ میڈونا نے پہنا ایک, یہاں پہ لندن میں رائل اوپرا ہاؤس میں ایک تھا ان کا شو تھا, تو اس میں جمائما خان کے تھرو جمائما خان نے پہنا. پھر جارج ہیریسن جو بیٹل تھے ان کی بیوی کے لیے بنایا, رائل فیملی سعودی عربیہ کی, اور بہت سارے ایسے.
مگر میڈونا تو خیر ایک ایسا نام ہے جو سب جانتے ہیں.
جی جی
ہاں, انہوں نے کیا پہنا آپ کا؟
ان کا تھا یہ شہرزاد پہ, اریبین نائٹس پہ تھا. سو اس کے لیے پھر ایک جیکٹ تھی ویلویٹ کی, اور ساتھ ہیرم پینٹس تھے, اور بیلٹ تھی, اور اس طرح کی جوتی تھی.
اور پرنسس ڈائنا میرا خیال جب پاکستان آئی تھی
جی, ہاں جی,
آپ کا ایک جوڑا پہنا تھا.
ہاں جی, تو
ان سے ملی آپ؟
میں ملی. سو مجھے بہت اچھا لگا ان کو مل کے, بیکاز سب سے جو میرے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک گراؤنڈڈ ہوں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, تو بالکل ایک مطلب ایک ہم جیسے عام انسان کی طرح وہ ملی, اور بڑے پیار سے اور بڑی مخلصی سے. مجھے بہت اچھا لگا, اینڈ شی واز ریئلی, مجھے اتنے لوگ مطلب ان کے ہیں فینز اینڈ فالوورز ابھی تک, اینڈ آئی تھنک یہ ایک ریزن وجہ ہوگی.
اور ان کا سٹائل تو خیر بہت ہی بڑی بات تھی, کہ مطلب وٹ ایور ڈائنا وار تو وہ فیشن میں آ جاتا تھا, فیشن لیڈر تھی وہ.
بالکل, شی ہیڈ دیٹ کوالٹی,
شی ہیڈ دیٹ
کوالٹی, جس طرح کیری کرنا, یا ایک سم ہاؤ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ دا پاپراتزی اینڈ دا میڈیا ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے تھا, تو وہ جو بھی کچھ کرتی تھی وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا,
ٹرینڈ بن جاتا تھا. You were made a chevalier French government کی طرف سے, میرا خیال یہ بھی آپ کی اکنالجمنٹ ہوئی تھی.
ماشاء اللہ جی, بہت
چوالیے, جو میں ذرا سامعین کو سمجھا دوں کہ اٹس نائٹ ہوڈ ایک طرح سے, یا ڈیم.
جی ڈیم, عورت کو کہیں گے, مرد کو سر کا خطاب جیسے. جی ماشاء اللہ, یہ بہت بڑی عزت افزائی ہوئی, اور ایک پاکستانی کے حوالے سے مجھے یہ بھی بہت خوشی ہوئی کہ میں پہلی ڈیزائنر ہوں جس کو یہ اعزاز ملا.
انہوں نے آپ کا کام دیکھا؟
جی, میں ایکچولی پیرس تو بہت جاتی رہی ہوں کام کے لیے, اور مجھے وہ بلاتے رہے ہیں. میرا میں واحد ڈیزائنر ہوں جس نے پیرس کوتیور ویک میں حصہ لیا. اور میں ہر سال دو دفعہ بھی جا سکتی تھی لیکن نہایت ایکسپینسو ہے پیرس میں شو کرنا. تو خیر میں نے کافی کیا اور بہت ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, اور ہمیشہ یہی میرے بیک آف دا مائنڈ اور جد و جہد رہی کہ پاکستان کا نام روشن کیا جائے, ہمارے ڈیزائنرز کے لیے ایک دروازہ کھلے, ہمارے پروڈکٹس وہاں پہ جائیں. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, گورنمنٹ نے بھی مجھے اسپانسر کیا ایک دفعہ, تو ان کو میں نے سمجھایا کہ اگر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ میں جاؤں گی تو پاکستان کا نام روشن ہوگا اور ہمارے باقی فیشن انڈسٹری کو بڑا بوسٹ ملے گا. تو انہوں نے جب مجھے یہ احساس دیا نائٹ ہوڈ کا, تو پاکستان میں ہی انہوں نے دیا, گورنر ہاؤس میں بڑا زبردست ریسپشن ہوا. اور ان کے ایمبیسڈر نے کہا کہ ہمیں نیلوفر شاہد جیسے اور بھی ڈیزائنرز یا لوگ چاہیے جو اپنا کلچر لے کر سامنے آئے ہیں. تو وہ اس چیز کی بہت قدر کرتے ہیں.
یا مگر آپ نے پھر باہر کے کلچر سے بھی انسپریشن
بہت
لی.
بہت
جیسے آپ کی آخری کلیکشن تھی 2015 میں, 215 میں میرا خیال فیشن ویک میں آپ نظر آئیں, جو ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ نے حصہ لیا, کیونکہ آپ اس سے پہلے آپ فیشن ویک میں میرا خیال نہیں آپ نے
نہیں پہلی دفعہ
آپ نے حصہ لیا. ایک بہت بڑی بات تھی کہ نیلوفر شاہد کی کلیکشن جو ہے, اور وہ کلیکشن آپ کی ریمبرانٹ کلیکشن تھی جو ایک ڈچ آرٹسٹ ریمبرانٹ سے آپ انسپائر ہوئی تھی, یہ کیا سلسلہ تھا؟
یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. میں گئی ہوئی تھی ایمسٹرڈیم اور آئی ہیڈ اے چانس ٹو وزٹ دی رائکس میوزیم دیئر.
لوگ ایمسٹرڈیم جا کے اور جگہ جاتے ہیں.
میرا ہمیشہ سے شوق ہے میوزیم اس طرح کی, تو ان کی پینٹنگز دیکھیں اور کچھ اسپریچول اور بائبلیکل پینٹنگز نا, اس پہ آ کے میں بالکل وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اور جب میں واپس جا رہی تھی تو میرے دل میں یہ خواہش تھی, 2009 کی بات ہے, کہ میں نے ایک کلیکشن ضرور ریمبرانٹ پہ کری. دیکھیں آرٹ ہیز نو باؤنڈریز, آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو گلوبل ہے. تو اس کے بعد میں نے پڑھا کہ وین گو کے ساتھ کچھ ایسا ہی قصہ ہوا, وہ گئے اور وہاں یہ ایک بہت فیمس ان کی جو دنیا کی سب سے رومانٹک اور اسپریچول پینٹنگ کہلاتی ہے دا جوئش برائیڈ, تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ 3-4 گھنٹے وہیں کھڑے رہے. تو وہ جو تھا نا شوق پیشن میں لے کے پاکستان آئی, پھر میں نے ان کی بکس کلیکٹ, تو وہ پھر کلیکشن جب میں بنا رہی تھی تو میرے خیال ہے میں نہ سوتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ تھا.
اور آپ نے اسے پاکستانی بنا دیا.
جی یہ ضروری تھا کیونکہ مجھے اپنی لینگویج بھی تو بیچ میں لانی تھی نا. ریمبرانٹ کی مین انسپریشن تھی لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ایز اے ڈیزائنر
جو ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آئے.
جی میرے خیال ہے جو چیز دل سے آپ کرتے ہیں نا, جو دل کی گہرائیوں سے نکل کے آتی ہے
وہ صاف چیز ہوتی,
وہ ہٹ بھی آپ کی دل کی گہرائی کو کرتی ہے.
آپ کی کلیکشنز بھی بہت رومانٹک ہیں, آپ بھی ہیں کیا؟
بالکل
ہونا پڑے گا نا, مطلب نہیں تو کام ایسا نہیں ہوگا. جو ایک پویٹیسزم ہے, ایک پویٹک جو طریقہ, آپ نے غالب کی بات کی, عمر خیام کی بات کی, تو یہ آپ کی ہسٹری اور رومانس اور محبت اور عشق اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو انسپائر کرتی ہیں.
بالکل, یہ نہ ہو تو پھر آرٹ آرٹ نہیں رہتا.
آج کل کے زمانے میں ویسے یہ محبتیں کم نظر آتی ہیں.
جی اب کچھ اور آئی تھنک پیسہ پرائیورٹی ہو گئی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن مجھے یہ تھوڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم ایک بہت ڈیزائنرز آ گئے ہیں پاکستان میں, اور بہت اچھی بات ہے کہ جتنا بھی مشروم کریں گے ان میں اچھے برے فلٹر ہو جائیں گے اور جو اچھے ہیں وہ اوپر آئیں گے. لیکن ایک تو بہت سارے ڈیزائنرز ہیں جو مارکیٹنگ کی اسٹرینتھ پہ چل رہے ہیں. جب میں ان کے کپڑے دیکھتی ہوں قریب سے تو مجھے تھوڑا افسوس سا ہوتا ہے. اور ایک ہی
فنش نہیں ہوتی.
ہاں جی, اور ایک ہی رٹ میں ہے. مطلب اگر آپ لیبل ہٹا دیں تو آپ کی ان کپڑوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. مطلب ان کو دیکھ کے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فلاں کا جوڑا ہے, کہ یہ بکرا ہے اور یہی بنانا ہے.
ایک
نیلوفر شاہد سے بات کر رہی تھی ڈیزائنر نیلوفر شاہد سے بات کر رہی تھی ہمارے ساتھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جاوید سمرو, پروڈیوسر تھے خالد کرامت. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے راج نارائن سوامی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں ملزم عمران علی کے 37 بینک اکاؤنٹس کی موجودگی سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ترک میڈیا کے مطابق فوج نے بہتر موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرد ملیشیا کے خلاف شمال مغربی شام میں فضائی اور زمینی حملوں کا آغاز کیا ہے. خبر رسائیں ادارے اناتولی کے مطابق صوبہ آفرین کے سرحدی علاقے آزاز کی ایک پہاڑی پر موجود کرد جنگجوؤں پر حملہ کیا گیا. فن لینڈ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق موجودہ صدر اس دوڑ میں سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں. افغانستان کے قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ محمد معصوم استنگزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے اور عسکریت پسند شہری علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں اور نوجوانوں کو بھرتی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں حملے بہت آسان ہو گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.